الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, ماں اور بہنوں, کل قرآن مجید کی ایک عظیم سورت, ایک پیاری سورت سورہ نحل اپنے اختتام کو پہنچی. اس سورت کے بعد جس سورت کو مقام ملا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ 17ویں سورت ہے قرآن مجید کی. اس سورت کا نام بنی اسرائیل اس کی ایک آیت سے لیا گیا ہے, فقضا الی بنی اسرائیل اس سے لیا گیا ہے, لیکن اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے. البتہ آغاز ہی کے رکوع میں ابھی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مختصر سا حصہ پیش کیا گیا ہے, جہاں آج 15ویں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ سے. اس سورت کو سورہ نحل کے بعد رکھنے میں, اس کے ساتھ ہی رکھنے میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اس پر بھی میں تھوڑا سا اظہار خیال کروں گا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اب جو سلسلہ چل رہا ہے آیتوں کا یا سورتوں کا, وہ ساری سورتیں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے آخری دور میں 12 اور 13 سن نبوت میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں. لہذا پس منظر ایک ہی ہے, اسی لیے ان آیتوں کا, ان سورتوں کا رنگ بھی ایک ہے, مزاج بھی ایک ہے, اس کا موضوع بھی ایک ہے. اسی لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ رمضان المبارک سے جب سے ہم نے قرآن مجید کی ان آیتوں پر تذکرہ اور ڈسکشن شروع کیا ہے کہیں بھی ہم کو موضوع بدلتا ہوا نظر نہیں آیا, ایک لخت مخاطبین بدلتے ہوئے نظر نہیں آئے, بلکہ ایک ہی موضوع ہے, ایک ہی مضمون ہے جو لگاتار چلا آ رہا ہے. اس صورت میں بھی تنبیہ بھی پاتے ہیں ہم, تفہیم بھی پاتے ہیں اور تعلیم بھی, تینوں چیزیں. خدا تعالیٰ صرف ڈانٹ سے تو زجر توبیخ سے کام نہیں لیتا. یہ مکے کا آخری دور ہے, ان صورتوں میں تھوڑی سی سختی ضرور ہے, سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ڈانٹ ضرور ہے, اس لیے کہ 13 سال ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے, ہر سوال کا جواب دیا گیا, ہر اعتراض کا جواب دیا گیا, ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. اس کے باوجود جو لوگ ڈٹے رہے شرک پر ان کے لیے تنبیہ ضروری تھی, ان کے لیے ڈانٹ ضروری تھی, تو ڈانٹ بھی ہے اس کے ساتھ تفہیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کا پورا حق ادا کیا, آخری دور میں بھی سمجھانے سے اللہ تعالیٰ نے گریز نہیں کیا, اور اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات بھی اس صورت میں پائی جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں گے ہم کہ سورہ نحل کے بعد اس کو کیوں رکھا گیا ہے. سورہ نحل میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں یہود سے انڈائریکٹ خطاب ہے, نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا, ان کی وسوسہ اندازیوں کا تذکرہ کیا, یہود سے خطاب کیا اور کہا کہ تم نے ایک رسول جس کے آنے کی خوشخبری خود تمہاری کتابوں میں تھی, تم نے اس رسول کو ماننے سے انکار کیا, اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا, بغاوت کی تم نے گویا کہ اپنی کتابوں سے اور اللہ سے تم نے بغاوت کی. یہ ساری باتیں کل گزر گئیں. اب اس صورت میں ڈائریکٹ خطاب ہے یہود سے, یہ ریلیشن شپ ہے. گزشتہ صورت میں انڈائریکٹ خطاب, اس صورت میں ڈائریکٹ خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا ریلیونس یہ ہے, کوہرنس یہ ہے, نظم دونوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اگر تم اس نبی کی قدردانی نہیں کرو گے, اس کلام کو نہیں مانو گے, تسلیم نہیں کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں امن کے بجائے خوف اور فراقی کے بجائے بھوک کی حالت میں تمہیں مبتلا کرے گا, اور تمہیں ملکہ سبا کی قوم سے سبق لینا چاہیے. کل ہم نے دیکھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے سبق دلوایا, قریش کو کہا کہ ملکہ سبا کی قوم پر جو حالت آئی, اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجے, اور سیل ارم یعنی بند ٹوٹنے والا سیلاب آیا جس کے نتیجے میں ساری بستیاں تباہ ہو گئیں، اس سے تم کو سبق لینا چاہیے کل کی صورت میں. اور آج کی صورت میں قریش کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چہیتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسے کہ اسرائیل اور یہودی کہتے رہے. یہودیوں نے بھی جب جب بغاوت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست مارا، ان پر زبردست عذاب نازل کیے. تو ادھر ملک سبا کا تذکرہ، ادھر یہودیوں پر جو عذاب نازل کیے گئے اس کا تذکرہ آ رہا ہے اس صورت کے اندر. پھر ایک میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی عظیم صورت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، وہاں صرف اجمالا نظریاتی طور پر کہا کہ عدل کا رویہ اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، صلہ رحمی کرو اور فحش نہ کرو، منکر نہ کرو. لیکن وہ کیا کیا چیزیں ہیں، عدل میں کون کون آتے ہیں، احسان کس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں ملے گی. والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہونا چاہیے، اور فحش اور منکر کی تفصیل کے زنا، مال یتیم کا کھانا اور کبر اور اکڑ کر چلنا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ تفصیل سے ملے گا. یعنی سورہ نحل میں ایک بات اجمالاً ہے تو اس صورت میں اس کی تفصیل آ گئی ہے. تو یہ ہے گویا کہ ان دو صورتوں کے درمیان ریلیشن شپ، اس کو ہم سمجھ لیں تھوڑا سا. اب اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس کی شروعات میں ایک آیت آئی ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ایک ہی آیت ہے اور اس کے بعد اچانک موضوع بدل جاتا ہے. یہ آیت ہے کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بلند و بالا ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر ڈیفیشنسی سے وہ ذات بہت بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے، جس نے ایک رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک جس کے آس پاس کے ماحول کو ہم نے خیر و برکت عطا کر رکھی تھی، اس لیے ہم لے گئے تاکہ ہم اپنے بندے کو، ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. اور وہ پروردگار سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. یہ معراج کے سلسلے کی آیت ہے، اس میں مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے اور بڑے طویل مباحث ہم کو تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، تفصیل میں گئے بغیر. اس لیے کہ اگر صرف معراج پر گفتگو کی جائے تو جس طرح پونا گھنٹہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی تین راتیں چاہیے. معراج کے بارے میں اتنی روایتیں، اتنی باتیں ملتی ہیں، اور اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں، پرکھنے کی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں. تو کم از کم دو تین رات آدمی صرف معراج کے واقعے کو کہتے کہتے گزار سکتا ہے، لیکن اتنا وقت ہم نہیں لیں گے. 5-10 منٹ کے اندر ان سارے واقعوں کو سمیٹ کر آگے بڑھیں گے ہم. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی جو بیان کی گئی ہے وہ دو وجہ سے ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، انتہائی پاک ہے، نقص نہیں، عیب نہیں، کمزوری نہیں. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ دو بڑی مسجدیں، دو مقدس عبادت گاہیں تھیں اور آج بھی ہیں، ایک حرم، ایک بیت المقدس. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقدس عبادت گاہیں اور دو بڑے بڑے انبیاء کے بنائے ہوئے اور نبیوں کا مرکز رہا. کعبۃ اللہ بھی نبیوں کا مرکز تھا اور پھر بیت المقدس بھی نبیوں کا مرکز تھا. یہ دو بڑی مقدس عبادت گاہیں آج دو بڑے شریر قوموں کے پاس چلی گئی ہیں، ایک مشرکین مکہ کے پاس بیت گویا کہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام چلا گیا تھا، اور دوسری مسجد مسجد اقصا، اکثر لدیجہ دور کی مسجد، مسجد اقصا وہ مسجد یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. دو مبارک مسجدیں، دو مقدس مسجدیں، لیکن دونوں اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھیں یہ دونوں مسجدیں. ایک طرف قریش کے ہاتھ میں، ایک طرف یہودیوں کے ہاتھ میں یہ مسجدیں تھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھے گا نہیں، یہ مسجدیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھیں، یہ دونوں قوم اپنی من مانی کر رہی تھیں اور دونوں قوم ان دونوں مسجدوں کا غلط استعمال کر رہی تھی. اور ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کا مالک ان مسجدوں کا کان میں تیل ڈال کر سویا ہوا ہے، یہ آنکھ پر پٹی باندھ کر سویا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو سمیع البصیر، وہ آنکھ پر پٹی باندھ کر سویا ہوا نہیں ہے، تم کو مہلت دے رکھا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس نے کان میں تیل ڈال کر نہیں سویا ہے کہ بالکل غفلت کا شکار ہو گیا، نہیں، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے تمہاری ہر کرتوت سے واقف ہے. تو اس نے فرمایا کہ یہ دو مبارک مسجدیں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے چھین کر اس کے اصل حقداروں کی طرف لوٹایا جائے. اس کا یہ سگنیفیکینس ہے. اسی لیے آسمان کی طرف معراج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اللہ کے رسول کو لے جانے کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہی حکمت ہے کہ دونوں مسجدیں مقدس مسجدیں اب مومنین کے ہاتھوں میں آنے والی ہیں. اب وہ دور ختم ہو رہا ہے کہ مشرکین اپنا ننگا ناچ یہاں دکھاتے رہیں، اپنا راج یہاں کرتے رہیں، اب ان کو موقع نہیں ملے گا. دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا سگنیفیکینس یہ ہے. دوسری بات سبحان اللہ میں یہ بات بھی ہے کہ بہت سے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، خواب میں یہ معراج کا معاملہ پیش آیا یا پھر جو ہے آپ جسمانی طور پر معراج پر گئے، بڑا مسئلہ ہے، اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، جو اوپر گئے تھے آپ، وہ جسمانی طور پر بدن کے ساتھ روح کے ساتھ گئے تھے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، قدرت کے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے لے سکتا ہے، رات اور رات لے جا سکتا ہے اور رات اور رات واپس پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے ذہنوں میں اگر یہ بات سماتی نہیں ہے تو تمہارے ذہن کی کمی ہے، تنگی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے پاس کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بغیر کسی کمزوری کے اپنے بندے کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پہنچا سکتا ہے آنند پانند۔ اس لیے کہا گیا سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے بندے کو لیا، اٹھایا اور لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اور مسجد اقصا کے آس پاس کے ماحول کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، لے جانے کا مقصد یہ بیان کیا گیا تاکہ کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائے، دکھانا چاہتا تھا۔ اس موضوع پر میں نے 3 سال پہلے گفتگو کی تھی، آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں جسٹ یاد دہانی کے لیے کہ 3 قسم کے شعور پائے جاتے ہیں، 3 قسم کے شعور، ایک ہے سمپل کانشیسنس، اور ایک ہے سیلف کانشیسنس، ایک ہے کاسمک کانشیسنس۔ یہ 3 کانشیسنس پائے جاتے ہیں، یعنی سادہ شعور اور خودی کا شعور اور آفاقی شعور۔ یہ فلسفہ ہو جائے گا، اس لیے میں اور آسان سے بات سمجھاؤں گا۔ ایک شعور یہ ہے کہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ سادہ شعور ہے، دیٹ از کالڈ اے سمپل کانشیسنس۔ ہر جانور کو گرمی کا احساس، سردی کا احساس ہوتا ہے، گھاس ہی گائے کھاتی ہے، اس کے سامنے لوہے کے ٹکڑے ڈالیں تو وہ ہرگز نہیں کھائے گی، مالک کا ڈنڈا وہ سمجھتی ہے، تو اسے سمپل کانشیسنس، سادہ شعور ملا ہے اسے، بالکل سادہ شعور، اسے ذات کا شعور نہیں ہے، اسے خودی کا شعور نہیں ہے اسے، لیکن سادہ شعور ضرور ہے کہ وہ پانی کو پہچانتی ہے، غلہ اور اناج اور چارہ کو پہچانتی ہے، ڈنڈا کو پہچانتی ہے، دن اور رات کو پہچانتی ہے، گائے یا جانور پہچانتا ہے، تو اس کے لیے سمپل کانشیسنس ہوتا ہے۔ سمپل کانشیسنس والے جانوروں کو جو چراتا ہے، جو اپنے قدرت میں رکھتا ہے، اپنے قبضے میں رکھتا ہے، وہ شخص وہ ہے جسے خودی کا شعور ہے، یعنی انسان، انسان اس سے بلند ہے، سادہ شعور سے اس کا شعور بلند ہے، اسے خودی کا شعور ہے، اسے سیلف کانشیسنس نصیب ہے، اور یہ صرف بیل بکری کی سطح کا شعور نہیں رکھتا بلکہ اس سے آگے کا شعور رکھتا ہے یہ۔ تو اس وجہ سے یہ سارے بیل بکری اور سارے جانور اس لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، اور ان کو اپنے کنٹرول میں لینا اور انہیں چڑھانا، انہیں منزل مقصود تک لے جانا، سب کام انسان کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ انسان کا شعور بلند ہے، سادہ شعور اور خودی کا شعور۔ اب اس سے آگے ایک چیز دیکھیے، یہ خودی کا شعور رکھنے والے انسانوں کو ان کی منزل تک ہانکنے کے لیے، ان کی منزل تک انہیں لے چلنے کے لیے، ان کی منزل تک انہیں ہانکتے ہوئے لے چلنے کے لیے ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جس کا شعور عام شعور سے بلند ہو، خودی کے شعور سے بلند شعور ہو، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عام انسانوں کے شعور سے زیادہ شعور عطا کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے آفاقی شعور، ساری کائنات کا شعور۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ صرف فلسفی کی طرح بات نہیں کرتے بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت پر بات وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک فلسفی پوری کائنات کا مطالعہ کر کے جو بات کہتا ہے اس کے اندر وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد نہیں ہوتا، ہو سکتا جو ایک نبی کی بات میں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کائنات کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے مختلف مراحل رکھا ہے۔ سارے انبیاء کو معراج کی ایک سطح نصیب نہیں ہوئی، ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کی نشانیاں حضرت ابراہیم کے سامنے پھیرائیں، نوری ابراہیم، اس کو آگے پیچھے کیا اور بتایا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے غور و فکر کیا، اس کے بعد کائنات سے آپ نے ایک حقیقت پائی۔ یہ گویا کہ آپ کا شعور عام انسانوں کے شعور سے بلند ہے، آپ نے کائنات پر غور و فکر کیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس وادی مقدس میں، توا میں بلایا اور بات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں اور جاؤ یہ کام کرو تم۔ یہ تو یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ہم کلام کرنے کے بعد جو کانفیڈنس ان کے اندر پیدا ہوا، یہ ان کا شعور بلند ہو گیا، آفاقی شعور۔ اس طرح ہر رسول کو اللہ تعالیٰ ایک شعور کا بلند درجہ عطا کرتا ہے جو عام انسانوں سے زیادہ بلندی سے دیکھتے ہیں، اور گویا کہ ایک آدمی پہاڑ پر چڑھے ہو کر جب کہتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ پورے شہر پر ایک ساتھ نگاہ رکھتا ہے، اور پیچھے دشمن اگر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں تب بھی وہ دونوں کو دیکھ سکتا ہے، پیچھے جو دشمن آ رہا ہے، جو فوج آ رہی ہے، اس پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور سامنے پورے شہر پر، پوری بستی پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہی آفاقی شعور ہے جسے ایک آسان مثال سے اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول چڑھ کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ کیا تم مجھے امین و صادق نہیں کہتے؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے اور تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے, کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یقین کریں گے, اب صادق امین ہے. پھر آپ نے توحید رسالت آخرت کی بات کہی تو ابو لہب نے کہا کہ کیا تم اسی لیے تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ تم ہلاک ہو, برباد ہو. وہ بربادی کی بدعا کر کے چلا گیا. اس میں یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول ایسی بلند سطح سے دیکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کی حالت بھی ان کے سامنے ہوتی ہے اور پیچھے آخرت, جہنم, دوزخ, جنت اور جو منازل آنے والے ہیں موت کے بعد, اس پر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے. انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بلند سطح سے دیکھتے ہیں. یہ کاسمک کانشیسنس, یہ آفاقی شعور کے لیے معراج ضروری ہے. اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین معراج نصیب ہوئی. سارے انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور ارفع قسم کا معراج نصیب ہوا تھا. اب یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس پر بھی ہم تھوڑا سا یہ گفتگو کریں, دیکھتے چلیں کہ جس پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا وہ پیریڈ انتہائی سخت دور تھا. وہ انتہائی سخت اور مشکل ترین دور تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. 10 سن نبوت تک آپ کی پیاری بیوی, آپ کی زوجہ محترمہ حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں, باقاعدہ حیات تھیں. اور پھر آپ کے چچا ابو طالب تھے. ان دونوں کا بڑا سہارا تھا, ایک بیوی کا سہارا اور پھر ایک چچا کا سہارا. ان دونوں کا سہارا ختم ہو گیا, دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد طائف کا وہ واقعہ پیش آیا, بدترین قسم کا سلوک طائف کے لوگوں نے کیا. اور پھر مکے میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر, قلب اتھر پر گویا کہ غم کا پہاڑ تھا جو ٹوٹا پڑ رہا تھا. اور آپ نے آخری دور میں کہا تھا اپنی بیوی سے, بیوی عائشہ صدیقہ سے, کہ میری زندگی کا مشکل ترین دور یہی سنے 13 نبوت کا جو آخری دور تھا یہ انتہائی مشکل ترین دور تھا. ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی تاکہ آپ کو سکون ملے, اطمینان ملے, آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مشکلات کے دور ختم ہونے والے ہیں. اس کے بعد ایک دور آنے والا ہے جب آپ کے لیے غلبہ یقین ہے, خدا آپ سے خوش ہے, خدا آپ سے ناراض نہیں ہے, خدا آپ کو عزیز رکھتا ہے, محبت کرتا ہے اور آپ کی ابدیت اور آپ کی بندگی پر گویا کہ خدا تعالیٰ مہر تصدیق سب کرتا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آخری دور میں جبکہ مشکلات زیادہ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج نصیب فرمایا. ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ معراج کے جو واقعات احادیث میں آئے ہیں اس پر سرسری نظر ڈالیں گے کہ کیا کیا وہ واقعات پیش آئے تھے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا ذکر ہے, اس سے آگے کا ذکر نہیں ہے. آسمان کی طرف چڑھنے کا ذکر پایا نہیں جاتا. سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا مستند واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے سفر کے بارے میں حدیث میں جو واقعات ملتے ہیں کیا وہ مستند ہیں؟ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن کا ایک سٹائل ہے واقعات کو بیان کرنے کا کہ پورا واقعہ ایک جگہ بیان. علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے, آدم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے, یا بنی اسرائیل کا واقعہ لے لیجئے, کہیں ایک ساتھ پورا واقعہ بیان نہیں کیا جاتا, اسے توڑ کر بیان کیا جاتا ہے. اس کی حکمتیں, یہ موقع نہیں ہے ہم اس کی حکمت بیان کرنے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تذکرہ کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر سورہ نجم میں جب ہم پہنچیں گے, سورہ نجم میں, تو وہاں آسمان کا ذکر بھی ملے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے, اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہت قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام کیا, یہ سورہ نجم میں ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بھی گئے اور مسجد اقصی کے بعد آسمان کی طرف بھی آپ نے گویا کہ سفر کیا تھا. اب یہ کہ ان میں جو واقعات ہیں اس کا ایک سرسری طور پر ایک گویا کہ اجمالی نظر اس پر ڈالیں گے اور فاسٹلی گویا کہ تیزی کے ساتھ ہم ان واقعات پر گزرتے چلیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعات ایک دو نہیں بلکہ 25 سے زیادہ صحابہ سے یہ مروی ہیں یہ واقعات. اور پھر حدیث کی ساری کتابوں میں, بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, بیہقی میں, ترمذی میں, ان ساری کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمان پر گئے تھے, اس کا واقعہ ملتا ہے. بخاری کی بات ہے, مسلمانوں کی کتنی پارٹیاں, کتنی تنظیمیں, پاکستان کے الیکشن میں دیکھ لیجئے, ہندوستان میں دیکھ لیجئے, کہاں کہاں چاہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نہیں چل سکتے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم نہیں چل سکتے تو بریلویوں کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہماری دوستی ہو نہیں سکتی تو اہل حدیث کے ساتھ ہو نہیں سکتی. ہاں, دوستی ہو سکتی ہے تو کانگریس کے ساتھ ہو سکتی ہے, جنتا دل کے ساتھ ہو سکتی ہے, کمیونسٹ کے ہم ممبر بن سکتے ہیں, ساری پارٹی کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی, سارے لوگوں کی افطار پارٹی میں ہم جا سکتے ہیں, سارے لوگوں کے سیمینار اور سمپوزیم میں ہم جائیں گے, ہم اپنی وہاں رواداری بتائیں گے, لیکن جا نہیں سکتے تو مسلمانوں کی جماعتوں اور تنظیموں میں نہیں جائیں گے. گویا کہ ہم نے آہنی دیواریں, لوہے کی دیواریں کھڑی کر کے رکھی ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم نہیں,
آپس میں ایک دوسرے کے لیے سب، ہر مجلس اور ہر گفتگو میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے صادر کیے جائیں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، لیکن کفار و مشرکین کے لیے بڑی نرمی، ان کے لیے بڑی وسعت دل کے اندر، اور ان کے سارے پروگراموں میں ہم شریک اور سارے پارٹیوں میں ہم شریک، اور مسلمانوں کے ووٹ کو بات کر لے جانے کے لیے مختلف پارٹی میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی کون، دیندار لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن مجید نے کہا کہ دین کے علم بردار وہ ہوتے ہیں جو آپس میں نرم ہوتے ہیں لیکن کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہم عرض کرتے ہوئے آگے چلیں گے، وہ یہ ہے کہ جو جو لوگ اللہ کے دین کے، ایگزیکٹلی ہمارا پون گھنٹہ ختم ہو گیا، ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کی تحریکیں جو اٹھتی ہیں اس میں دو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ باہر کی رکاوٹیں، کفار و مشرکین کی رکاوٹیں، اور دوسری رکاوٹ ولا یخافون لومت اللائم، اندر سے تان تشنی کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، اندر کے لوگ، ایک تو اندر سے لوگ ملامت کرتے ہیں، تان و تشنی کرتے ہیں، ذلیل کریں گے، پست کریں گے، اور باہر سے لوگ جہاد پر آمادہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو اٹھائے گا جو باہر سے جہاد کریں گے اور اندر کے لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات، تحریکات، جتنی تحریکات دنیا میں اٹھی اس قرآن کی آیت کے مطابق عین ثابت ہوئے۔ جب تحریکات اسلامی دنیا کے اندر مختلف جگہ اٹھی تو آپ دیکھ لیجئے، خواہ وہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فن المسلمین کی تحریک ہو، یا جماعت اسلامی کی تحریک ہو، یا علامہ اقبال نے ایک تحریک اٹھائی، انہوں نے ایک فلسفہ دیا اور ایک نظام دیا انہوں نے، یا ان کا کلام ہو، یا پھر علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کتنے لوگوں کے نام ہم گنوا کر بتا سکتے ہیں کہ ایک تو باہر سے ان پر پریشر پڑا، ایک تو اندر سے ان کو کفر کے فتوے لگے۔ علامہ اقبال کو کفر کا فتوا لگا، مولانا مودودی علیہ الرحمہ پر کافر کا فتوا لگا، علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ پر کافر کا فتوا لگا، سر سید احمد خان پر کافر کا فتوا لگا، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دار المصنفین قائم کیا، اور انہوں نے علماء کو جمع کیا، دین پر ریسرچ کیا، کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، ندوۃ العلماء قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، دار المصنفین قائم کرنے میں ان کا ہاتھ، کیسی بڑی شخصیت، ان کو بھی کفر کے فتوے لگے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر، یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تحریکات پیدا کیے، امت کو جھنجھوڑا، امت کو نئے خیالات دیے، ایسے لوگوں پر کفر کے فتوے لگے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے، نہ اقبال کفر کے فتوے سے دبے، نہ مودودی کفر کے فتوے سے دبے، نہ سید قطب شہید کفر کے فتوے سے دبے، نہ پھر علامہ حمید الدین فرائی اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کفر کے فتوے سے لان تان سے دبے نہیں، اور باہر سے انٹیلیجنس کا دباؤ کہ جائیں ہراس کریں، لوگوں سے کہیں کہ اگر تم فلاں پارٹی میں جاؤ، سید قطب شہید کی پارٹی اخوان المسلمین کے بارے میں گھر گھر میں یہ پیسے دیا جاتا تھا کہ اگر تم اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو ایک تو یہ کہ تم کو نوکری نہیں ملے گی مصر کی حکومت کے تحت، دوسرا ہے کہ تم کو جیل سہنا پڑے گا، تیسرا ہے کہ تم بلیک لسٹڈ ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ تم جاؤ گے تو تم پروفیسر ہو، تم کالج کے لیکچرر ہو، تم ٹیچر ہو، تم فلاں ہو، تمہارا پروفیشن میں نام نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں نام آ جائے گا۔ لوگ ڈرتے تھے اخوان المسلمین کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے کہ انٹیلیجنس کا پریشر پڑتا تھا باہر سے۔ مجید کی آیت، قیامت تک رہنے والی آیت، زندہ ثبوت ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جب جب قوموں کے اندر زندگی بخشنے والی تحریکوں کو اٹھائے گا تو باہر سے بھی ہونی جہاد جہاد کرنا پڑے گا، مشکلات کو سہنا پڑے گا، اندر سے بھی لوگوں کی ملامتوں کو سہنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے قوم کو اٹھائیں گے ضرور جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ کفار کے لیے سخت ہوں گے، مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بیرون سے، اور اندرون کے مخالفتوں کو وہ پرواہ نہ کریں گے، لوگوں کی ملامتوں کی وہ پرواہ ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل کرنے والا اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سنو ایسے وہ لوگ ہیں چونکہ یہ کام اس لیے انجام دیتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، کافر پر سخت، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ ان کا دوست ہے، رسول ان کا دوست ہے، مومنین ان کے دوست ہیں، یہ بے انتہا نماز پر قائم رہتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کا دوست، رسول ان کا دوست، اور مومنین سارے ان کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سنو کہ جو اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ جم جائے گا وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے۔ حزب اللہ کہا گیا، مسلمانوں کو اللہ کی پارٹی کہی گئی، اور یہی لوگ غالب ہونے والے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی پارٹی کو غالب کرے گا، ایک اور جگہ لفظ ہے حزب الشیطان، تو شیطان کی پارٹی مغلوب ہوگی، اللہ کی پارٹی غالب ہوگی۔ جو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا، اس کا ممبر بن گیا، اب اسی پارٹی کو غالب بنا۔ قرآن مجید نے اسی لیے ایک جگہ کہا کہ ڈرو نہیں اور خوف نہ کرو، اللہ کہ ان جو فرمایا گیا کہ تمہیں غالب رہو گے اگر تم مومن ہو, تمہیں کو غلبہ ملے گا واقعی معنوں میں اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا. ڈرنے اور خوف کرنے اور رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید واضح طور پر بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرو, اس کتاب کو نافذ کرو. اور یہود اور نصارہ اس کو کھیل مذاق بنا چکے تھے, تم کھیل اور مذاق نہ بناؤ, اس کے مطابق آگے بڑھو. اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھائے گا جس کے یہ صفات ہوں گے اور یہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہوں گے اور ضرور یہ لوگ غالب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ ان میں سے جو باتیں قرآن اور حدیث کے منشا کے مطابق سچی اور اچھی باتیں پیاری باتیں ہوں وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست فرما دے, اور جو باتیں غلطی سے نکل گئی ہوں یا میرے نفس سے نکل چکی ہوں ایسی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل و دماغ سے محو فرما دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا, اس کے ساتھ تقریباً 40 لوگ تھے اور زبردست بتایا جاتا ہے کہ 50,000 اسرافیل.
من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان دوستوں, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, کل اہل کتاب کے ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے متعلق ہم سورہ مائدہ کی آیات کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے, اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان کا کھانا مسلمانوں پر حلال فرمایا, اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ کی تحریف شدہ کتابوں میں بھی آج بھی وہی حکم حلال و حرام کے متعلق پایا جاتا ہے جو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے حلال فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ قرآن و شریعت کے مطابق حلال کرتے ہیں ذبیحہ کو اس وقت کھایا جائے گا, ورنہ اگر وہ مسیح یا عزیر کے نام سے جانوروں کی قربانی دیں تو وہ مسلمانوں پر وہ غذا حرام ہوگی. پھر کتابیہ سے نکاح کے متعلق بھی بات آئی, اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی ایک رخصت مسلمانوں کو دی گئی, اس کی اجازت دی گئی تھی, مگر یہ بات بھی واضح رہے کہ بہرحال مسلمانوں کی عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کی بہرحال اجازت نہیں ہے, اس وجہ سے کہ عورت وہاں مغلوب ہوگی, مسلمان عورت, اور مرد چونکہ اہل کتاب ہے, عیسائی اور یہودی ہے, تو اس کا غلبہ ہوگا، لہذا جو بچہ پیدا ہوگا وہ پیدا اسی طور پر یہودی اور نصرانی ہوگا۔ اس وجہ سے اور مسلم عورتوں کو اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کل بات چلی تھی، آج غسل، وضو اور تیمم کے مسائل آ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے حلال و حرام جانوروں کے متعلق بھی یہی فلسفہ ہے، اور وضو اور غسل کے متعلق بھی، کہ بہرحال جسم اور روح دونوں ایک یونٹ ہیں، انڈیویزیبل یونٹ ہیں، اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا جسم کے اثرات روح پر اور روح کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، یہ واضح ہو جانی چاہیے۔ جسم کو اگر حلال روزی دی جائے گی، حلال غذا دی جائے گی، تو روح بھی جو ہے حلال غذا سے پروان چڑھے گی اور اس کے اندر تازگی اور انبساط پیدا ہوگی، اور روح اگر جسم کو حرام غذا دی جائے گی تو روح بھی اس سے مقدر ہو جائے گی۔ یہ تعلق روح اور جسم کا ہے، بعین ہی یہی تعلق، ایسا ہی معاملہ وضو اور غسل کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کو اگر پاک و صاف رکھا جائے تو اس سے روح پاک و صاف ہوتی ہے، اور جسم اگر گندگیوں میں آلودہ ہو تو پھر روح بھی گندگیوں میں آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی ریلیجیس تھاٹس کے اندر، کسی آئیڈیالوجی کے اندر یہ کمبینیشن ہم کو نہیں ملے گا۔ جسم اور روح کے درمیان یہ تواصل، یہ اتحاد، اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر جو امپیکٹ پڑتے ہیں، اس کی تعلیمات کسی اور مذہب کے اندر ہم نہیں دیکھتے۔ یہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے اہل ایمان اگر تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ چار احکام دیے گئے، پھر اس کے بعد غسل کے احکام آئے، پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو اس پر آج تھوڑی مختصر سی گفتگو ہو جائے، جنہیں تفصیلات درکار ہوں وہ فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، جہاں تک قرآن مجید نے بات کہی ہے اس حد تک ہم آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں۔ وضو کے چار فرائض ہیں، غسل کے تین فرائض ہیں، اور پھر اس کے بعد تیمم کی طرف آپ چلیں گے تو اس کے دو فرائض ملیں گے۔ یہ اچھی طرح سے یاد رہنی چاہیے، وضو، غسل اور تیمم، اس ترتیب میں آپ یاد رکھیں تو وضو کے چار فرائض، غسل کے تین فرائض اور تیمم کے دو فرائض ہمیں ملتے ہیں۔ وضو جن باتوں کے لیے لازم ہے، قرآن مجید نے یہاں ایک بات بتا دی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو۔ اور وضو کے چار فرائض، ایک تو یہ ہے کہ چہروں کا دھونا، چہرے کا دھونا پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی تک، یہ چہرے کو دھو لینا، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، کوہنی سمیت۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ سر کا مساح کرنا۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ چار چیزیں وضو کے فرائض میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 15 سنتیں فقہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، جنہیں دلچسپی ہو وہ دیکھیں، جس میں نیت بھی آ جاتی ہے، قبلہ روح ہو کر بیٹھنا بھی آتا ہے، اور پھر ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، داڑھی کو خلال کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، اور کان کا مساح کرنا، گردن کا مساح کرنا، اور ہاتھوں کو جو ہاتھ اور پیر ہوں تو سیدھے ہاتھ کو پہلے دھونا، بائیں ہاتھ کو بعد میں دھونا، ترتیب کے ساتھ دھونا، اور ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا۔ یہ اس طرح کے 15 سنتیں آپ کو ملیں گی، یہ سنتیں اپنی جگہ، لیکن فرائض کی جہاں تک بات ہے، یعنی یہ احکام میں سے شامل نہیں اور وہ آداب میں سے شامل نہیں۔ احکام قرآن مجید بتاتا ہے اور آداب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ادب سیکھنا ہو کسی معاملے میں، آداب سیکھنی ہو تو اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور قرآن مجید احکام بیان کرتا ہے اور حکم یہ دیا کہ اس طرح سے وضو کر لیا کریں۔ وضو کب واجب ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، بہت بنیادی باتیں ہیں کہ سبیلین جسے کہا جاتا ہے، انہیں ہیومن ویسٹیج نکلنے کے جو راستے ہیں، ان راستوں سے سالڈ کا، لکوڈ کا یا گیس کا نکلنا، یہ تینوں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ ان دونوں راستوں سے سالڈ کا یا لکوڈ کا یا گیس کا کسی بھی شکل میں نکلنا، اس نکلنے کی وجہ سے وضو لازم ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور وضو اس لیے ہے کہ نماز کے لیے وضو لازم ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو دعا ہے، دعائیں مغفرت ہے، تو کیا اس دعا کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے بھی وضو کرنا لازم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ لازم ہے، اور چونکہ وہ نماز ہے اس لیے اس میں بھی وضو کرنا لازم ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی علماء نے شرط لگائی ہے کہ عام لوگوں کے لیے قرآن مجید چھونے کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے، ورنہ جو بچے حفظ کرتے ہیں جن لوگوں کا مشغلہ صبح شام قرآن مجید ہی سے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اسی میں غور و فکر کرتے ہیں، یا قرآن کی چھپائی کرنے والے، قرآن کی کتابت کرنے والے، ان لوگوں کو تو بہرحال اس سے مستثنا رکھا گیا ہے، ورنہ عمومی طور پر عوام کے لیے قرآن چھونے کے لیے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازم قرار دیا گیا. اور پھر ان وضو جن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ فقہ حنفی کے لحاظ سے پانچ چیزیں ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح استنجا کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اور دوسری بات نیند لگ جانا، تیسری طرف بے ہوشی کا شکار ہو جانا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ نکسیر اور قے، یعنی کسی بدن کے کسی بھی عضو سے خون کا نکل جانا یا قے کا نکل جانا. ان چار چیزوں کو تو فقہ حنفی میں کہا گیا کہ یہ چار چیزیں نواقض وضو، وضو ان وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اہل حدیث حضرات کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ پانچویں شرط فقہ حنفی میں نہیں ہے، اور دیگر فقہا کے پاس یہ شرط بھی پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا اور وضو کے بارے میں چار فرائض بتا دیے گئے. اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، یعنی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی. ناپاکی کے دو حصے ہیں، ایک حدث اصغر ہے، ایک حدث اکبر ہے. چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی وہ ہے جس میں گندگی کم ہوتی ہے اور انسان اکثر اس میں ملوث ہوتا ہے، دن کے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ اسے اس ناپاکی کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے اس سے پاک ہونے کا طریقہ بھی آسان اور ہلکا پھلکا بتایا گیا. اس کے برعکس حدث اکبر جو بڑی ناپاکی ہے وہ دن میں بہت کم واقع ہوتی ہے، آدمی اس میں کم ملوث ہوتا ہے اور اس کی خباثت زیادہ ہے، انقباض کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے، لہذا اس سے پاک ہونے کے لیے ایک زیادہ دقت آمیز طریقہ بتایا گیا. انہیں وضو سے تھوڑی سی دقت زیادہ ہے وہ غسل ہے، غسل کا طریقہ حدث اکبر کے لیے. اور حدث اکبر کیا ہے یہ بھی ہمارے نوجوان اور بڑے لوگ سب جانتے ہیں کہ تین وجوہات کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویٹ ڈریمز جسے کہا جاتا ہے، احتلام ہونا خواب میں، اور دوسرا زن و شو کا تعلق پیدا ہونا، اور تیسرا عورتوں کو اپنے مخصوص ایام کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. گویا کہ ان تین وجوہات کو قرآن مجید نے جنب کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو پھر غسل کر لیا کرو. غسل کے تین فرائض بتائے گئے، اور فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ تین فرائض ہیں، اور اہل حدیث کے فقہ کے لحاظ سے دو فرائض ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حنفی فقہ میں خواب وضو ہو خواب غسل ہو، دونوں کے لیے نیت فرائض میں شامل نہیں ہے. اگر کسی نے نیت نہ کی ہو تو وہ کوئی اس کی وضو، اس کا وضو ہو جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا، اور وہ فرائض میں شامل نہیں ہے. البتہ اہل حدیث حضرات کے پاس اور دیگر ائمہ کے پاس نیت کرنا لازم ہے، اسی لیے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تفصیل میں گئے بغیر میں یہ بتاؤں کہ ایک عورت، ایک مرد حالت جنوب میں تھا، اسے غسل کی حاجت تھی، لیکن اس کی بیوی اور اس کے درمیان کسی معاملے میں تکرار ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اگر تم غسل کرو گے تو پھر جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی. یہ جب معاملہ مرد کو پیش آیا تو وہ آیا دوڑے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کہ اگر میں غسل کر لوں تو میری عورت اور میرے درمیان جدائی ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا تم غسل نہ کرو، ٹھیک ہے. کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. لے گئے اور کسی تالاب کے قریب میں لے جا کر اس کو ڈھکیل دیا، بس وہ پوری طرح سے ڈوب کر نکل گیا. کہا کہ جاؤ اب تمہارا غسل ہو گیا، تم نماز وماز پڑھو اور اپنی بیوی کو مت بتاؤ. تم نے غسل بھی نہیں کیا، بیوی کے کہنے کے لحاظ سے نیت کر کے تم نے غسل نہیں کیا، لیکن تمہاری پاکی ہو گئی، اس کو لے جا کے ڈھکیل دیا کسی تالاب میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کہ آدمی بدن بھر پانی بہا لے، پورا جسم پانی بہا لے، اور جسم میں بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، تو ایک فرض یہ ادا ہوا. اور دوسرا فرض کلی کرنا، حلق تک کلی کرنا، اور روزے کی حالت میں ہو تو اس سے مستثنا قرار دیا گیا، اور حلق تک پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدشہ ہے کہ پانی کے دو چار گھونٹ اندر چلے جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ نرم ہڈی تک ناک کے اندر پانی لینا. یہ تین فرائض فقہ حنفی میں ہیں، جبکہ اہل حدیث فقہ میں ایک فرض ہے نیت کرنا، اور دوسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. ناک اور حلق کا معاملہ وہاں فرض نہیں بتایا گیا. گویا کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے تین فرائض یاد رکھ لیجئے، وہاں چار فرائض ہے وضو میں، اور غسل میں تین فرائض بیان کیے گئے، اور ان تینوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اچھا، غسل کے بغیر آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، اور نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے. یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہو جانی چاہیے کہ قرآن کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت علماء اور فقہا نہیں دیتے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں, اور کسی سواری پر سوار ہوتے ہوئے یا کسی چیز پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس حد تک وہ اجازت دیتے ہیں. اس کے علاوہ زبانی قرآن مجید کا ورد کرنا, اس کی تلاوت کی بھی ممانعت ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اور قرآن چھوا نہیں جا سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی, اور مسجد کے اندر سے گزر نہیں ہو سکتا, مسجد کے اندر قیام نہیں ہو سکتا اس حالت میں جب تک کہ آدمی غسل نہ کر لے. پھر اس کی سنتیں بتائی گئیں, چار سنتیں, یہ سب فقہ کتابوں میں دیکھ لیجئے. البتہ موٹا موٹا طریقہ یہ ہم بتا دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے, بڑے لوگ تو جانتے ہیں کہ غسل کا طریقہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آدمی کو غسل واجب ہو لاحق ہو جائے تو پھر کئی احکامات میں اس کی جو مستحبات وغیرہ ہیں کہ آدمی بلند جگہ سے نہائے اور بند حمام میں نہائے, کپڑے کے ساتھ نہائے, یہ سب چیزیں تو اس کے مستحبات میں سے ہیں. البتہ جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے صابن سے اپنے ہاتھ کو دھوئے, پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے بائیں ہاتھ سے, پھر اس کے بعد آدمی وضو کرے جس طرح وضو کیا جاتا ہے, اور پیر نہ دھوئے اس لیے کہ اس زمانے میں حمام مٹی کا ہوتا تھا اور نیچے مٹی ہوتی تھی, پیر وغیرہ دھونے سے گندگی ہو جاتی تھی, اس لیے نہانے کے بعد جب ختم ہوتا تھا معاملہ تو آٹومیٹیکلی پیر بھی بھیگ جاتے تھے. آپ اگر پیر دھوئیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ بھی دھوئیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد سارا جسم پر پانی بہایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سر کو بھگونا کہ بال کے اندر جڑوں تک پانی پہنچے, پھر دایاں پورا سائڈ پانی بھگانا, اور پھر بائیں سائڈ پر یعنی سیدھے طرف اور دائیں طرف ایک کے بعد دیگرے پوری طریقے سے پانی بہانا. اتنا کر لیا گیا تو غسل ہو گیا. صابن رگڑنا, پھر اس میں مختلف صابن کا استعمال, ستائی کا استعمال, یہ سب غسل کے واجبات میں, فرائض میں, سنن میں, نوافل میں شامل نہیں ہے. یہ آدمی پاکیزگی کے لیے سب استعمال کرے ٹھیک ہے, ورنہ اتنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب بات کہی جاتی ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے, وہ کچھ سا کا حساب بتایا جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ چار یا پانچ جگ کے اندر انہوں نے پورا غسل کر لیا, تو ہمارے نوجوانوں کو کبھی اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے تو سکائی سے سر دھونا ہے, پھر اس کے بعد لریل کا استعمال ہونا ہے, پھر فلاں اور فلاں, تو کیسے تین چار جگ کے اندر غسل ہو جائے گا. غسل اتنا ہی ہے کہ آدمی سارے بدن پر پانی بہا لے, کلی کرنے کے لیے دو گھونٹ پانی, ناک میں لینے کے لیے دو گھونٹ پانی. تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا جگ ہو اور اس میں تین یا چار جگ بھی ہو تو غسل ہو جائے گا, اتنا سا آپ کا جو لازمی غسل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو بکٹ استعمال کیجئے, اور جو صابن چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے بغیر بھی غسل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ تیمم, اگر کوئی آدمی, اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ نساء میں, اس لیے یہاں طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آدمی کو پانی میسر نہ ہو تو وضو کی ضرورت ہو تب بھی تیمم سے کام چلایا جا سکتا ہے, اور غسل کی ضرورت ہو تب بھی تیمم سے کام چلایا جا سکتا ہے. اکثر بیشتر ہمارے نوجوانوں کو شرع صدر نہیں ہوتا, اور جب بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو مسائل میں جب گھر جاتے ہیں تب بھی وہ غسل کے بغیر نہیں رہتے. حالانکہ اسلام نے یہ گنجائش دی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تب چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. نمبر دو یہ ہے کہ آدمی اگر بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ لاحق ہو تو تیمم کر سکتا ہے. تیسری طرف آدمی سفر میں ہو, پانی میسر ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کی مثال ہم نے بتائی تھی کہ پانی تو ٹرین میں اویلیبل ہے لیکن ٹرین کے ٹوائلٹ میں پانی نہانے کے لیے آدمی کا دل نہیں چاہتا, یا پھر سفر میں ہے اور ٹرین یا فلائٹ چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو بھی پانی ہونے کے باوجود آدمی تیمم سے کام چلا سکتا ہے. پانی تو میسر ہو لیکن اگر غسل کر لیا جائے تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں آئے گا یہ خدشہ ہو تو بھی آدمی پانی کے رکھتے ہوئے بھی سفر میں تیمم سے کام چلا سکتا ہے. تیمم کے دو فرائض فقہ حنفی کے لحاظ سے, دیگر فقہ میں ایک فرض ہے اور فقہ حنفی میں دو فرض ہے. وہ یہ کہ کسی بھی پاک مٹی پر, خواہ مٹی ہو خواہ ریت ہو, یا بتایا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں کہ گھوڑوں پر جو سوار ہو کر چلتے تھے تو گھوڑوں کی پیٹ پر جو دھول اور دھکڑ جمع ہو جاتا تھا اس سے بھی وہ تیمم کر لیا کرتے تھے. لہذا کہیں بھی جو دھول ہو اس پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا, اور اس کے بعد اس کو گرد کو جھاڑنے کے بعد آدمی چہرے پر پھیر لے. پھر دوسری مرتبہ آدمی اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارے, پھر ہتھیلیوں کو سیدھا کرے, پھونکے اس پر پھونک مارے, اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اس سے پوچھ لے, تو اس سے آدمی کا تیمم پورا ہو جائے گا. فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تنگیوں سے نکال کر آسانیاں پیدا کرے. ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کا مقصد اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ بندوں کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے, لہذا اس نے یہ گنجائش تیمم کی گنجائش دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندے پاک و صاف ہوں, طاہر ہوں, طہر کی حالت میں ہوں. اور میں نے بتایا کہ آدمی پانی سے تو صاف ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن تیمم سے صاف نہیں ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو یہ صرف احساس پیدا کرنے کے لیے کہ اگر پانی نہیں ہے تو باقی کا ایک مجبوری کا یہ طریقہ ہے اور اس سے میری پاکی ہو جائے گی. جسمانی طور پر نہیں, فزیکلی نہیں, تو کم از کم نفسیاتی طور پر آدمی پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس لیے تیمم کا طریقہ بتایا گیا. اب ان تینوں پر, وضو, غسل اور تیمم پر کچھ باتیں آپ سن لیجئے. جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طہارت آدھا ایمان ہے, نصف ایمان ہے. ایک تو آدھا ایمان روح کی پاکیزگی ہے اور آدھا ایمان جسم کی پاکیزگی ہے. یہ دو چیزیں ہیں, جسم اور روح. اور روح کی پاکیزگی آدمی گندے خیالات سے, گندے ایمانیات سے آدمی پاک ہو کر ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور رسول پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اسلام کی شرائط تھی وہ ایمان اگر لے آتا ہے تو اس کی روح پاک ہوتی ہے. اور پھر جسم پاک کرنے کا طریقہ وضو, غسل اور تیمم بتایا گیا. تو اسی لیے اس طہارت کو, یعنی وضو کو, غسل کو اور ان تمام چیزوں کو آدھا طہارت بتایا گیا. اور آدھی پاکیزگی وہ ہے جسے آدمی ایمان کہتے ہیں, ہم لوگ ایمان کہتے ہیں.